تو وارثوں کی 10 قسموں میں سے پہلی 5 قسموں کی تفصیل گزر گئی ہوئی. چھٹی قسم ہے ذوی الارحام. ذوی الارحام بھائی ذوی الارحام کنہیں کہتے ہیں؟ ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ باقی رشتہ دار ذوی الارحام کہلاتے ہیں. ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ باقی رشتہ دار ذوی الارحام کہلاتے ہیں. مثلا بھانجا، بھانجی، بھانجا، بھانجی، نواسا، نواسی، خالہ، ماموں، پھوپھی وغیرہ. خالہ، ماموں، پھوپھی وغیرہ یہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں. تو اگر پہلی 5 قسموں میں سے کوئی نہ ہو یا مال بچ جائے تو وہ ذوی الارحام کو دیا جائے گا بھائی. اور اگر ذوی الارحام بھی نہ ہو تو پھر چھٹی قسم ہے مولا موالات بھائی. ساتویں قسم مولا موالات ہے. مولا موالات وہ شخص جس کے ساتھ میت نے عقد موالات کیا تھا. مولا موالات وہ جس کے ساتھ مرنے والے نے عقد موالات کیا تھا. مثلا بھائی عقد موالات اسے کہتے ہیں کہ کوئی مجهول النسب شخص کسی دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کے وارث تم ہوگے، میرے مرنے کے بعد میرے مال کے وارث تم ہوگے بشرطے کہ زندگی میں مجھ سے کوئی جرم اور جنایت ہو جائے، بشرطے کہ زندگی میں مجھ سے کوئی جرم یا جنایت ہو جائے تو ضمان اور دیت تم ادا کرو گے، تو ضمان اور دیت تم ادا کرو گے. اور وہ دوسرا شخص اسے قبول کر لے تو یہ دونوں کے درمیان جو عقد ہوا اسے عقد موالات کہتے ہیں. تو دونوں کے درمیان یہ جو عقد ہوا اسے عقد موالات کہتے ہیں. تو جب یہ مجهول النسب شخص کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے وارثوں میں سے کسی کا علم ہی نہیں، تو پھر مولا موالات کو، تو پھر جس شخص کے ساتھ عقد موالات ہوا تھا اسے یہ مال بطور وراثت کے دے دیا جائے گا. تو یہ مال لینے والا مولا موالات ہے بھائی، مولا موالات ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ عقد کیا ہے تو یہ اس کو مال ملے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی چھ قسموں میں سے کوئی نہ ہو، اگر ان میں سے کسی کا پتہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ مال کے حقدار ہوں گے، اور مال یہاں تک بچتے بچتے ساتویں قسم تک پہنچا تو پھر اسے ملے گا، ورنہ نہیں بھائی. تو پھر مولا موالات کو ملے گا بھائی. آٹھویں نمبر پر ہے مقر له بالنسب علی الغیر بھائی، مقر له بالنسب علی الغیر بھائی. دیکھیے یہ جو مرنے والا ہے مثلا اس نے زندگی میں ایک شخص کے بارے میں اقرار کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے. اب جب اس نے یہ کہا یہ میرا بھائی ہے تو جس وہ اجنبی جس کے نسب کا علم نہیں اس کے بارے میں اس نے کیا کہا یہ میرا بھائی ہے، اور تو یہ اقرار کرنے والا کہلائے گا مقر، اقرار کرنے والا مقر، اور وہ جس کے لیے اقرار کیا ہے وہ مقر اللہ کہلائے گا. مقر اللہ کہلائے گا جس کے لیے اقرار کیا گیا. اور اس نے اپنے سے تو اقرار کیا کیا یہ میرا بھائی ہے، معلوم ہوا کہ یہ اس اجنبی کا نسب اپنے سے ثابت کرنا چاہتا ہے یا اپنے والد سے، اپنے والد سے ثابت کرنا چاہتا ہے. تو مقر لہو بن نسب ہوا علی غیر، یہ اقرار کرنے والا اپنے اوپر نسب نہیں ڈال رہا بلکہ اپنے غیر پر، اپنے علاوہ یعنی اپنے والد پر اس کے نسب کو ڈالنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں مقر لہو بن نسب علی الغیر بھائی. وہ جس کے لیے اقرار کیا گیا ہو نسب کا غیر پر. اسی طرح کسی شخص کے بارے میں مرنے والے نے کہا کہ یہ میرا چچا ہے، زندگی میں کہا تو چچا کہا تو اپنے اوپر نسب ڈالنا چاہتا ہے یا اپنے دادا پر بھائی، معلوم ہوا یہ بھی کہنا چاہتا ہے دادا کا بیٹا ہے تو دادا سے نسب ثابت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر باپ یا دادا کی طرف سے تصدیق ضروری ہے، اس کے کہنے سے اس کے اقرار کرنے سے نسب ان سے ثابت نہیں ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اپنے سے یہ کسی کا نسب ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ فلاں میرا بیٹا ہے یا فلاں میری بیٹی ہے، مجہول النسب ہے ان کے نسب کا پتہ ہی نہیں، یہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے اور یہ میری، تو اپنے سے تو نسب کا اقرار کرے گا وہ معتبر ہوگا اور وہ اس کی اولاد سے شمار ہوگی، لیکن کسی اور پر انسان کسی کا نسب ثابت کرنا چاہے تو یہ اختیار اسے نہیں بھائی، اس کا اعتبار انہی کی طرف سے کیا جائے گا جن کے بارے میں اقرار کیا گیا بھائی. یعنی باپ بھی اگر تصدیق کر دے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے یا دادا بھی کیا کر دے تصدیق کر دے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر معتبر ہوگا، اور جب وہ تصدیق کر دیں گے تو پھر یہ مقر لہ بن نسب علی الغیر نہ رہے گا، بلکہ سابقہ قسموں میں سے کسی جس اپنے درجے کے مطابق داخل ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ پھر تو یہ میت کا سگا بھائی ہو گیا تو سابقہ قسموں میں ذوی الفروض یا عصبات وغیرہ میں داخل ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کب؟ جب باپ یا دادا اس کی تصدیق کر دیں. تو یہ صورت وہ ہے جس میں باپ یا دادا نے تصدیق نہیں کی، صرف میت نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا چچا ہے، تو غیر پر نسب ڈالنا چاہتا ہے اور یہ اس کو اس کا اختیار نہیں ہے بھائی. لیکن بہرحال اقرار تو کیا ہے اور ہر ایک شخص اپنے اقرار کے بارے میں اس سے مواخذہ ہوتا ہے بھائی، صرف اس کی ذات کے حد تک یہ اقرار صحیح، اور یہ مرنے تک مثلا اسی اقرار پر جمع رہا تو اب اس کے اقرار کا اثر دکھائے گا اور آٹھویں نمبر پر اگر ماقبل سے مال بچتا ہوا یہ آٹھویں قسم تک آیا تو پھر جس کو اس نے اپنا بھائی قرار دیا تھا اس کو مال ملے گا. بھائی میت نے اقرار کیا تھا نا, مرنے والے نے زندگی میں, تو اسی کا مال تقسیم ہو رہا ہے. تو اب لہذا اس نے خود اقرار کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے یا چچا ہے, تو لہذا اب یہ آٹھویں نمبر پر اس میت کا مال اس کو ملے گا, بشرطے کہ پہلی قسموں میں سے بچ جائے یا پہلی قسموں میں سے کوئی نہ ہو. گئی صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اقرار ایسا ہو کہ شرعاً معتبر بھی ہو, یعنی جس کے بارے میں اقرار کر رہا ہے اس کی عمر بھی اتنی ہو کہ اس کے والد یا دادا کا بیٹا ہو سکے. بھائی اس کے والد یعنی اگر بھائی کہا ہے تو پھر اتنی عمر ہو کہ یہ اس کے باپ کی اولاد ہو سکتی ہے. اگر جس کے بارے میں اقرار کر رہا ہے یہ میرا بھائی ہے, وہ تو اس کے باپ کی عمر کا ہے, تو پھر شرعاً یہ معتبر نہیں. بھائی شرعاً معتبر نہیں. اور نیز یہ بھی ضروری ہے کہ موت تک میت اس اقرار پر قائم تھی. بھائی کسی وقت اس نے اسے رجوع نہیں کیا. بھائی پھر اگر ان میں ایسا بھی کوئی شخص نہ ہو, مقر لہو بالنسب علی الغیر بھی کوئی نہ ہو, تو نویں قسم ہے موفا لہو بجمیع المال, جس کے لیے میت نے پورے مال کی وصیت کی تھی. موفا لہو بجمیع المال, وہ شخص جس کے لیے میت نے پورے مال کی وصیت کی ہو. تو اگر مثلا میت نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال زید کو دے دیں, تو یہ زید موفا لہو بجمیع المال ہوا. اب سب سے پہلے تجہیز و تقسیم کر لیں گے, قرضے ادا کر دیں گے, اور پھر اب تیسرے نمبر پر کیا تھا, وصیت نافذ کرنی ہے. اور اس نے کیا وصیت کی تھی کہ میرا سارا مال کس کو دے دیں, زید کو دے دیں. اور وصیت آپ جانتے ہیں کتنے مال میں نافذ ہوتی ہے, ثلث میں. تو صرف تیسرا حصہ زید کو دے دیں گے اور باقی دو حصے وارثوں کے لیے روک لیں گے. پھر ہم نے وارثوں کی تحقیق کی تو پہلی آٹھ قسموں میں سے ایک بھی ہمیں نہیں ملا, تو ہم نے تو دو ثلث ان وارثوں کے لیے روک کر رکھے تھے. اب وہ جو دو ثلث روکے ہوئے ہیں وہ کس کو دے دیں گے, اسی موسیٰ لہو کے حوالے کر دیں گے. بھائی اور دسویں قسم سے بیت المال ہے, اگر ان نو قسموں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو پھر بیت المال میں اس مال کو جمع کروا دیا جائے گا اور مسلمانوں کی فلاح کے کاموں میں اسے خرچ کیا جائے گا. اور آج کل چونکہ بیت المال نہیں, لہذا متاثرین علماء فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی باقی ہو تو اس پر رد کر دیا جائے گا, اسے دے دیا جائے گا. بھائی اسے دے دیا جائے گا. جی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی. بھائی آپ دیکھیے ذرا کتاب پر. بھائی یہی دس قسمیں آپ بیان کریں گے صاحب کتاب دی. بھائی اچھا بھائی فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ, بس ابتدا کی جائے گی, شروع کیا جائے گا اصحاب فرائض سے, حصوں والوں سے. ذوی الفروض بھائی اصحاب فرائض کون ہیں؟ خود بتلا رہے ہیں, وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِحَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى, وہ لوگ ہیں کہ ان کے حصے ہیں مقررہ اللہ کی کتاب میں. اور اسی طرح سنت میں بھی میں نے جیسے لکھوایا آپ کو, اور اجماع سے ثابت ہیں. کتاب اللہ کو ذکر کیا کیونکہ اکثر کا ذکر کتاب اللہ میں ہے. ثم بالعصابات من جهت النسب, پھر ابتدا کی جائے گی وہ ان عصبات سے جو نسب کی جانب سے ہوں، یعنی عصبات نسبی. آپ خود تعریف کر رہے ہیں عصبہ کسے کہتے ہیں، والعصبہ کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض، اور عصبہ وہ ہے ہر وہ شخص ہے، من یأخذ جو لے لے، ما اس مال کو، ابقته اصحاب الفرائض جسے باقی چھوڑ دیں ذوی الفروض، اصحاب فرائض یعنی ذوی الفروض جس مال کو چھوڑ دیں عصبہ اس مال کو لے لے، وعند الانفرادی اور اکیلے ہونے کی صورت میں، یحرز جمیع المال وہ حاصل کر لے گا سارے مال کو، اکیلے ہونے کی صورت میں سارے مال کو حاصل کر لے گا. سب باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں بھائی. ثم بالعصبۃ من جهۃ السبب، پھر ابتدا کی جائے گی وہ کسے، عصبہ سبب کی جہت سے جو ہیں ان سے، یعنی عصبہ سببی. خود بتلا رہے ہیں عصبہ سببی کون ہے، کہتے ہیں وہ مولا العتاقتی، مولا عتاقہ ہے یعنی معتق ہے، آزاد کرنے والا. ثم عصبتہ علی الترتیب، پھر ابتدا کی جائے گی اس عصبہ سببی کے جو عصبہ ہیں علی الترتیب، ترتیب سے، ترتیب وار بھائی. ترتیب وار کیسے بھائی، نمبر بھی لگاتے جائیں ان پر بھائی، سب سے اصحاب الفرائض پر ایک لکھ لیں، دس قسمیں پوری آئیں گی بھائی. اس کے بعد کیا آیا تھا، ثم بالعصبات من جهۃ النسب، اس پر دو نمبر لکھیں بھائی. پھر ایک سطر کے بعد ہے عصبہ من جهۃ السبب، یہ ہے تیسرے نمبر پر. ثم عصبتہ علی الترتیب، پھر یہ ہے چار نمبر بھائی، عصبہ سببی کے عصبات ترتیب سے. ترتیب سے کیا مانا، پہلے نسبی اور پھر سببی. ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیتی بقدر حقوقہم، پھر رد ہوگا ذوی الفروض نسبی پر بقدر حقوقہم، ان کے حصوں کے بقدر، ان کے حصوں کے تناسب سے. ثم ذوی الارحام بھائی، پھر یہ چھٹے نمبر پر، یہ ذوی الارحام ہیں، اس پر چھ نمبر لکھ لیجئے. ثم مولا الموالاتی، پھر مولا موالات ہے ساتویں نمبر پر. ثم المقر له بالنسب على الغیر، پھر مقر له بالنسب على الغیر ہے، یہ آٹھویں نمبر پر ہیں. بحیث لم یثبت نسبه، اس حیثیت سے کہ ثابت نہ ہو نسبه، اس مقر لہو کا نسب، باقراره، اس مقر کے اقرار کی وجہ سے، من ذالک الغیر، اس غیر سے. بھئی اس نے کہا تھا یہ میرا بھائی ہے مقر نے، تو کیا اس کے بھائی کہنے سے، اس کے والد سے اس کا نسب ثابت ہو گیا؟ نہیں. یہی بات کر رہے ہیں کہ اس طور پر اس مقر اقرار کرنے والے کے اقرار کی وجہ سے اس غیر سے اس کا نسب ثابت نہیں ہو. بحیث لم یثبت نسبه، اس حیثیت سے کہ ثابت نہ ہو اس مقر لہو کا نسب، بإقرار ہی، اس مقر کے اقرار کی وجہ سے، من ذالک الغیر، اس غیر سے. اذا مات المقر على اقراره، جبکہ مر جائے اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر، یعنی اس نے اس اقرار سے پھر رجوع نہ کیا ہو، موت تک اسی پر قائم رہا ہو. ثم الموصى له بجميع المال، پھر موصى له بجميع المال بھائی، وہ شخص جس کے لیے وصیت کی گئی ہے سارے مال کی. ثم بیت المال، پھر اس کے بعد بیت المال ہے، اور میں نے بتایا نیچے بین السطور بھی لکھا ہوا ہے کہ متاخرین کے نزدیک بیت المال نہ ہو تو پھر کس کو، کس پر رد کر دیں گے، میاں بیوی میں سے جو زندہ ہو. یاد رکھیے سوتیلے ماں باپ اور سوتیلی اولاد کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں بھائی، قیمتی بات ہے مولانا، یاد رکھیے سوتیلے ماں باپ اور سوتیلی اولاد کا وراثت میں کوئی حق نہیں، کوئی حصہ نہیں بھائی. دیکھیے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس عورت کی پہلے سے اولاد ہے، پہلے نکاح سے ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو یہ اس شخص نے اب اس عورت سے نکاح کیا، یہ اولاد اس کی سوتیلی اولاد ہوئی، سوتیلی اولاد، اور یہ ان کا سوتیلا باپ ہوا، اور ان کا آپس میں وراثت میں کوئی حصہ نہیں. اس باپ کا انتقال، شخص کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کی جو اولاد ہے پہلے خاوند سے جو سوتیلی اولاد ہو گئی اس کی، اسے اس شخص کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. اور اگر ان اولاد میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ ان کا سوتیلا باپ ہے، لہذا اس کو اس کی وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، کچھ حصہ نہیں ملے گا. ہاں ان کا وہ خاوند، پہلا عورت کا جو خاوند جو ان بچوں کا حقیقی باپ ہے اس کو حصہ ملے گا، اور کیونکہ یہ اس کی اولاد ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو سوتیلے ماں باپ اور سوتیلی اولاد کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں. اسی طرح بھائی بعض لوگ کسی کو منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، اس سے بھی وراثت وہ بھائی نہیں بن جاتا، اولاد نہیں بن جاتی، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اسی طرح یاد رکھو کسی کی خدمت کرنے سے وراثت کا کوئی حصہ دار نہیں بنتا. ایک شخص کی دوسرا شخص تمام زندگی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، دل و جان سے اس کی خدمت کرتا ہے، لیکن پھر بھی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. بھائی دور کے رشتے دار اور رشتے دار اس کے، جنہوں نے کبھی مرنے والے کو پوچھا بھی نہیں تھا اور یہ آدمی تمام زندگی اس کی خدمت کرتا رہا، یہ وارث نہیں. وارث کون ہیں؟ وہ رشتے دار ہی ہیں بھائی جنہیں اللہ نے مقرر کر. سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی بچے کی ایک شخص نے پرورش کی، تمام عمر اپنی اولاد کی طرح پرورش کی، خیال رکھا بھائی، اور اس کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت اگر اس بچے کے کوئی رشتہ دار ہیں وہ وارث ہوں گے. یہ تمام عمر پرورش کرنے والا اور اس پر خرچ کرنے والا یہ کسی بھی لحاظ سے اس کا وارث نہیں ہے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.